السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
اسلام آباد میں کسی طرح کے سیاسی اجتماع کی اجازت نہیں دیں گے وزیر داخلہ. 24 اپریل کو جلسہ اسلام آباد میں ہی کریں گے عمران خان کا بیان. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
خیبر ایجنسی میں غیر اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کے خلاف کاروائی متعدد گر مسمار. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا نئی دہلی.
امریکی وزیر دفاع نے کرناٹک کے کاروار میں واقع بھارتی بحری ٹھکانے کا دورہ کیا. وہ بھارتی رہنماؤں سے منگل کے روز مذاکرات کریں گے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ ان کی عہد صدارت کی سب سے بڑی غلطی لیبیا کو معمر قذافی کے معزولی کے بعد تنہ تنہا افراتفری کے عالم میں چھوڑنا تھا. القاعدہ کے شدت پسندوں نے 15 یمنی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے. اور یوکرین کے وزیراعظم نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے آزاد قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں افغانستان کی سرحد پر افغانی باشندوں کے غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے مٹی کے مکانات کو سرکاری حکام نے مسمار کرنا شروع کر دیا ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں پولیٹیکل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ افغان سرحد کے قریب تورخم میں طویل عرصے سے غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو نکالنے کے لیے کاروائی شروع کر دی گئی ہے. خیبر ایجنسی کی پولیٹیکل انتظامیہ کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر پیر کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تقریباً 318 گھروں میں رہائش پذیر غیر اندراج شدہ لگ بھگ 1900 افغان شہریوں کے خلاف کاروائی شروع کی گئی ہے. عہدیداروں کے مطابق پیر کو درجنوں کچے گھروں کو مسمار کیا گیا ہے. مقامی قبائلی انتظامیہ کے مطابق افغان شہریوں کو ایک ہفتے کی مہلت دی گئی تھی کہ وہ یہاں سے واپس افغانستان چلے جائے، لیکن جب اس پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو مجبوراً کاروائی کا آغاز کرنا پڑا. حکام کے مطابق صرف غیر اندراج شدہ افغان شہریوں کے گھروں کا مسمار کیا جا رہا ہے، اور اس کام میں قبائلی انتظامیہ کی مدد لیویز اور خاصدار فورسز کے اہلکار بھی کر رہے ہیں. توقع کی جا رہی ہے کہ یہ کاروائی کئی روز تک جاری رہ سکتی ہے. قبائلی انتظامیہ کے مطابق اس سے قبل بھی اس علاقے میں غیر قانونی طور پر افغان شہریوں کے گھروں کو مسمار کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے دوبارہ یہاں گھر بنا لیے. غیر قانونی طور پر افغان شہریوں کے خلاف حالیہ کاروائی کے آغاز کے بعد خیبر ایجنسی میں سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. واضح رہے کہ 80 کی دہائی میں لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان میں آئے تھے جو 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے پاکستان میں مقیم ہے. پاکستان میں اس وقت اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کی تعداد 17 لاکھ بتائی جاتی ہے، جبکہ حکام کے مطابق لگ بھگ 10 لاکھ غیر اندراج شدہ افغان پناہ گزین بھی یہاں آباد ہے. اگرچہ پاکستان طویل عرصے سے افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے، لیکن دسمبر 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے مہلک حملوں کے بعد پاکستان میں غیر اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کے خلاف کاروائی کا آغاز کیا گیا. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں کسی طرح کے سیاسی اجتماع کی اجازت نہیں دی جائے گی. چودھری نثار علی خان نے یہ بات اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہی، جبکہ اپوزیشن جماعت تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان کا کہنا ہے کہ 24 اپریل کو وہ اسلام آباد میں جلسہ کریں گے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے اسلام آباد میں حال ہی میں مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے مظاہرین کے دھرنے کے بعد کہا ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں مظاہروں اور سیاسی جلسوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ واضح ہے کہ گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل پر سزائے موت پانے والے ممتاز قادری کے حامیوں نے 27 مارچ کو اسلام آباد میں پارلیمنٹ کی عمارت سے کچھ فاصلے پر دھرنا دیا تھا اور اس دوران مشتعل مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں، جبکہ مظاہرے میں شامل افراد نے املاک کو بھی نقصان پہنچایا۔ چودھری نثار نے پیر کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ نہ تو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ڈی چوک اور نہ ہی F9 پارک میں کسی طرح کے سیاسی اجتماع کی اجازت دی جائے گی۔
ہم پہلے ہی اسلام آباد میں تمام جلسے اور جلوسوں پہ پابندی لگا چکے ہیں، اس لیے ڈی چوک میں بھی اور F9 پارک میں بھی کسی قسم کا سیاسی اجتماع نہیں ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر تمام سیاسی جماعتوں سے بھی مشاورت کی جائے گی۔
نہ ڈی چوک میں نہ F9 پارک میں یہ جلسہ نہیں ہوگا۔ مجھے بتایا جائے کہ کیا مجبوری ہے اسلام آباد میں کرنے کی۔ ہم اس پہ ایک پروپوزل لے جا رہے ہیں کہ کہاں اسلام آباد میں جلسے ہوں گے، اگر ضروری اسلام آباد میں کرنا ہے، اور اس کو پہلے کابینہ میں اور اس کے بعد باقی سیاسی پارٹیوں سے مشاورت ہوگی، کیونکہ باقی سیاسی پارٹیز بھی اسی طرح سٹیک ہولڈرز ہیں جس طرح حکومت سٹیک ہولڈر ہے۔ مگر جس طرح حکومت پہ ذمہ داری ہے، اس طرح تمام سیاسی پارٹیوں پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام آباد کے شہریوں کے حقوق، یہاں کی بزنس کمیونٹی کے حقوق اور اسلام آباد شہر کی عزت دنیا میں اس کو پروٹیکٹ کرے۔
تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنی جماعت کے 20ویں یوم تاسیس پر 24 اپریل کو اسلام آباد کے F9 پارک میں جلسے کا اعلان کر رکھا ہے۔ وزیر داخلہ کے بیان کے باوجود پیر کو تحریک انصاف کے اعلیٰ سطحی اجلاس کے بعد عمران خان نے کہا کہ وہ 24 اپریل کو اسلام آباد میں جلسہ ضرور کریں گے۔
میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میں کوئی انتشار نہیں چاہتا، کوئی لڑائی نہیں چاہتے۔ چودھری نثار کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ڈی چوک میں نہیں کسی کو کرنے دیں گے، ہم نے ڈی چوک نہیں جا رہے، حالانکہ ہماری ساری پارٹی ڈی چوک جانا چاہتی ہے، ہمارا تو خاص لگاؤ ہے ڈی چوک سے، ہم نے تو 126 دن گزارے ہیں وہاں۔ لیکن ہم نے گورنمنٹ کے کہنے پہ کہ جی وہ کہہ رہے ہیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن F9 پارک میں ہم جائیں گے۔ F9 پارک میں انشاءاللہ تحریک انصاف اپنی 20ویں سالگرہ بنائے گی۔
عمران خان کی جماعت تحریک انصاف پاناما لیکس کے معاملے پر حکومت کے خلاف متحرک ہے اور انہوں نے چیف جسٹس کی زیر صدارت ایک کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ کر رکھا ہے تاکہ اس معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور اشتیاق نے یہ رپورٹ بھی دی ہے کہ اسلام آباد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایک بار پھر پاناما لیکس پر گرما گرم بحث ہوئی اور حزب مخالف نے وزیر اعظم نواز شریف کو ہدف تنقید بنایا۔ ان کی رپورٹ۔
پاکستان میں پیر کو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کے آغاز پر ایک مرتبہ پھر پاناما لیکس کا معاملہ موضوع بحث رہا اور حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی کے قائدین کی طرف سے وزیر اعظم نواز شریف کو ایک مرتبہ پھر ہدف تنقید بنایا گیا۔ واضح ہے کہ پاناما کی ایک لا فرم کی منظر عام پر آنے والی دستاویزات میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ دنیا بھر کے مختلف ممالک کے قائدین اور مالدار افراد نے ٹیکسوں سے بچنے کے لیے آف شور کمپنیوں کا استعمال کیا اور ایسے افراد کی فہرست میں وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کے علاوہ ان کے 2 بیٹوں حسین اور حسن نواز کے نام بھی سامنے آئے کہ انہوں نے بھی آف شور کمپنیوں کے ذریعے لندن میں جائیداد بنائی۔ اس تناظر میں حزب مخالف خاص طور پر تحریک انصاف کی طرف سے حکومت کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ اتوار کو ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے ایک خطاب میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے وزیر اعظم نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔
پرائم منسٹر صاحب، جب سے آپ کی خاص طور پہ آپ کی اپنی 2 کمپنیز جب یہ سامنے آئی ہیں، شیمروک اور یہ جو دوسری کمپنی ہے، مجھے بتائیں کیا جواز رہ گیا آپ کا پرائم منسٹر رہنے کا؟ میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب، پاکستانی قوم کی طرف سے، کہ آپ ریزائن کریں۔ آپ کا کوئی، آپ کے پاس کوئی مورل اتھارٹی، کوئی اخلاقی جواز نہیں رہ گیا آج پاکستان کی حکومت کرنے پہ۔
تاہم حکمران جماعت کی طرف سے نہ صرف عمران خان کے الزامات کو مسترد کر دیا گیا بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹوں نے بیرون ملک جائیداد کے حوالے سے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ ادھر پیر کو پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے ایک بار پھر کہا کہ وہ پاناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA سے کرانے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام اراکین پارلیمان بھی خود کو احتساب کے لیے پیش کریں۔
وہ جو عمران خان کہتے ہیں کہ ڈیفائننگ مومنٹ، ये फिर डिफाइनिंग मोमेंट होना चाहिए। आइए हम सब पार्लियामेंटेरियंस, हुकूमत के भी और अपोजिशन के, मिलके कौम के सामने अपने आप को भी एहतसाब के लिए पेश करें और एक एथिक्स कमिटी बनाएं। वो मिलके हम बामी मुशावरत से कर सकते हैं। हमारे जो एसेट्स हैं, हमने शुरू किससे किया, हमारे पास आज क्या है, क्या हमारी कोई फ्रंट में कोई है, हम जिस घरों में रहते हैं वो किसके नाम हैं, वो किस तरह खरीदे गए।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने यह भी कह रखा है कि अगर हुकूमत ने पानामा लीक्स के मामले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जेर सदारत कमीशन न बनाया तो वो लाहौर में राय वेंड में वजीर आजम नवाज शरीफ की निजी रिहाइशगाह के बाहर धरना देंगे। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
अमरीका के सदर बराक ओबामा ने कहा है कि उनकी अहद सदारत की सबसे बड़ी गलती सन 2011 में लीबिया को उसके बाद अफरातफरी में छोड़ना था, जब नेटो की क़यादत वाली फ़ौजों ने मुदाखलत करके मुअम्मर कज़ाफ़ी को माजूल कर दिया था। खबरों के अमरीकी चैनल फॉक्स से एक इंटरव्यू में ओबामा ने वाइट हाउस में अपनी सदारत की दो मुद्दतों में अपनी कामयाबियों और कमियों को उजागर किया। इंटरव्यूअर क्रिस वॉलेस से गुफ्तगु में सदर ओबामा ने कहा कि लीबिया के शहरियों को कज़ाफ़ी हुकूमत से महफूज रखने के लिए मुदाखलत करना सही इकदाम था, लेकिन अमरीकी और यूरोपीय ममालिक के फजाई हमलों के बाद जब लीबिया का आहानी सरबरा हलाक हो गया तो मशरिक़ वुस्ता के इस मुल्क को अफरातफरी में छोड़ दिया गया जो आज तक जारी है। ओबामा ने कहा कि 7 साल से ज़्यादा अरसे की सदारत में उनकी सबसे बड़ी कामयाबी मईशत को शदीद कसाद बाजारी से बचाना था। सन 2008 और सन 2009 में इकतसादी गिरावट 1930 के बाद से सबसे बड़ा माशी बहरान था। ओबामा ने जो आइंदा जनवरी में सदारत से रुखसत हो रहे हैं कहा कि उनकी सदारत का सबसे अहम दिन वो था जब सन 2010 में कांग्रेस ने सेहत आम्मा का कौमी बिल पास किया जिसे ओबामा केयर का नाम दिया गया, जिसे लाखों अमरीकियों को सेहत आम्मा का तहफ्फुज़ हासिल हुआ। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर जॉन ब्रेनिन ने कहा है कि उनका इदारा कैदियों के खिलाफ आइंदा वाटर बोर्डिंग का तरीक़े कार इख्तियार नहीं करेगा, बावजूद है कि मुस्तकबिल का सदर तफ्तीश के लिए ये हरबा इस्तेमाल करने का हुक्म भी दे। ABC न्यूज़ से इंटरव्यू में, जिसका एक हिस्सा इतवार के रोज़ नशर किया गया, उन्होंने कहा कि यकीनन मैं इस पर इत्तेफाक नहीं करूंगा कि कोई CIA ऑफिसर पानी में गोते देने का यह हरबा दोबारा इस्तेमाल करे। अमेरिका में सन 2001 के दहशतगर्द हमलों के बाद जेर हिरासत मुशतबा दहशतगर्दों से अमरीका के खिलाफ हमलों की मालूमात उगलवाने के लिए तफ्तीश के अजियतनाक हरबे इस्तेमाल किए जाते थे। सदर ओबामा ने सन 2009 में मनसब सदारत संभालने के बाद इन हरबों को बंद करने का हुक्म दिया था और कहा था कि इनमें से अक्सर अजियत रसानी के जुमरे में आते हैं। अमरीका के वजीर खारजा जॉन कैरी ने पीर के रोज़ कहा है कि जापान के शहर हिरोशिमा का दौरा करने वाले पहले अमरीकी वजीर खारजा होने पर उन्हें फख्र है और उनके लिए यह बहुत जज्बाती लम्हा है। ये वो शहर है जिस पर अमरीका ने जंग अजीम दोयम के आखिर में एटम बम गिराया था। तफसीलात के साथ सादिया असद।
जॉन कैरी और G7 ममालिक के ग्रुप में शामिल दीगर मुल्कों के वज़राए खारजा ने पीर के रोज़ जापान के शहर हिरोशिमा में दूसरी आलमी जंग की यादगार का दौरा किया। इस मौके पर अमरीकी वजीर खारजा ने कहा कि ये यादगार दुनिया भर के रहनुमाओं के लिए ताकत का मंबा है।
Going through this museum was a reminder of the depth of obligation that every single one of us in public life.
इस अजायब घर का दौरा उन जिम्मेदारियों की याद दहानी है जो हम में से हर एक पर आयद होती हैं। दर हकीकत हर वो शख्स जो जिम्मेदार ओहदे पर फायज है, उसे चाहिए कि वो इन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अमन के लिए काम करे और उन कोशिशों को आगे बढ़ाए जिनके बारे में चंद दिन कबल वाशिंगटन में होने वाली जौहरी कॉन्फ्रेंस के मौके पर सदर ओबामा और आलमी रहनुमाओं ने मिलकर काम करने का अज़्म किया था। हिरोशिमा के अमन अजायब घर के दौरे के बाद मिस्टर कैरी ने इसे एक ऐसा हैरतअंगेज़ मुजाहरा करार दिया जो बतौर एक इंसान के आपके जज्बातों एहसासात को अपनी जानिब खींचता है। जब जॉन कैरी से पूछा गया कि क्या मई में सदर ओबामा जापान में G7 के सरबराही इजलास में शिरकत के वक्त हिरोशिमा का दौरा करेंगे तो मिस्टर कैरी ने जवाब दिया कि वो उम्मीद करते हैं कि किसी रोज़ अमरीकी सदर भी हिरोशिमा का दौरा करने वालों में शामिल होंगे। انہوں نے مزید کہا کہ صدر براک اوباما نے اس شہر کا دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، تاہم اس کا انحصار ان کے ٹائم ٹیبل پر ہے۔ G7 اجلاس میں جوہری عدم پھیلاؤ اور تخفیف اسلحہ پر بات کی جائے گی۔ جاپان کے وزیر خارجہ فومیو کشیدا سے امریکہ کی ریپبلکن جماعت سے تعلق رکھنے والے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے اس حالیہ بیان کے بارے میں پوچھا گیا جس میں ٹرمپ نے جاپان اور جنوبی کوریا کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے امریکہ پر کلی انحصار کرنے کے بجائے جوہری اسلحہ حاصل کریں۔ جاپان کے وزیر خارجہ نے جواب دیا کہ یہ جاپان کے لیے بالکل ناقابل تصور ہے کہ وہ جوہری اسلحہ رکھے۔ بعد میں ٹرمپ کا حوالہ دیے بغیر مسٹر کیری نے کہا کہ کسی اعلی عہدے کے امیدوار کی جانب سے اس قسم کا مشورہ انتہائی نامعقول ہے اور ہر اس مقصد کے منافی ہے جو امریکہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ گزشتہ برس شمالی کوریا کے ایک اعلی فوجی افسر منحرف ہو کر جنوبی کوریا سے آ ملے تھے۔ پیر کے روز جنوبی کوریا کی وزارت دفاع اور یونیفیکیشن کی وزارت نے سول میں یہ اعلان کیا۔ اس کی تفصیلات بھی سنتے ہیں سعدیہ اسد سے۔
یونیفیکیشن کی وزارت کے ترجمان یونگ جون ہی نے پیر کے روز صحافیوں کو بتایا کہ اس سے شمال میں مسائل کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ہماری حکومت کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ واقعہ شمالی کوریا کے طاقتور طبقے میں ابتری کی علامت ظاہر کرتا ہے۔ یہ الفاظ تھے یونیفیکیشن کی وزارت کے ترجمان کے۔ یہ افسر جن کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ایک کرنل ہیں جن کا تعلق شمالی کوریا کے انٹیلیجنس جنرل بیورو سے تھا، جو اب تک حکومت سے منحرف ہونے والے سب سے اعلیٰ عہدیدار ہیں۔ یہ بیورو سائبر حملوں سمیت سول کے خلاف جاسوسی کی کاروائیاں کرتا رہتا ہے۔ اس ایجنسی پر سن 2010 میں جنوبی کوریا کی بحری کشتی پر آبدوز کشتی سے حملہ کرنے کا الزام بھی عائد کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں 46 افسر ہلاک ہو گئے تھے۔ پیونگ یانگ اس اقدام کی تردید کرتا ہے۔ ایک علیحدہ واقعے میں شمالی کوریا کے ایک افریقی ملک میں تعینات سفارتکار گزشتہ برس اپنے خاندان سمیت منحرف ہو کر جنوبی کوریا چلے گئے تھے۔ 29,000 سے زیادہ شمالی کوریائی باشندے منحرف ہو کر جنوبی کوریا کی جانب چلے گئے ہیں۔ یہ دونوں ملک سن 1950 سے سن 1953 کی سول وار کے بعد الگ ہو گئے تھے۔ سن 2011 میں کم یونگ ان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد اس تعداد میں کمی آئی ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے یمن کے لیے مندوب اسماعیل شیخ احمد نے پیر کے روز اس جنگ میں وقفے کا خیر مقدم کیا ہے جو ایک سال سے جاری لڑائی کو روکے گی، اور کہا ہے کہ یہ وقت ہے کہ تباہی سے پیچھے قدم ہٹایا جائے۔ شیخ احمد نے کہا کہ ملک کی تعمیر نو کا یہ حقیقی موقع ہے جو طویل عرصے سے تشدد کا شکار ہے۔ سنا کے ایک شہری عبداللہ زقری کا کہنا تھا،
نأمل أن تكون هذه الهدنة هدنة جادة وتكون موثوقة يعني من جميع الأطراف ويكون ويعم الأمن والسلام في البلد وهذا هو إنقاذ للفقراء والمساكين الذين لم ينتقلوا۔
شہری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ یہ جنگ بندی ایک سنجیدہ کوشش اور تمام پارٹیوں کے لیے قابل اعتبار ہوگی اور ملک میں امن قائم ہوگا۔ یہ ان غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کا حقیقی موقع ہوگا جو خانہ جنگی سے زندہ بچ گئے ہیں اور ان تیاروں کی زد میں نہیں آئے جو معصوم لوگوں پر بموں کی بارش کر رہے ہیں۔ یمن میں نئی جنگ بندی کا اتوار کی نصف شب سے اطلاق ہو گیا اور تمام فریقین نے اس پر عمل پیرا رہنے کا عزم ظاہر کیا۔ جنگ بندی معاہدے کا مقصد آئندہ ہفتے کویت میں ہونے والی امن بات چیت کو ایک موقع دینا ہے۔ سعودی زیر قیادت اتحاد نے ایک بیان میں کہا کہ عرب اتحاد یمن میں صدر ہادی کے مطالبے پر اتوار نصف شب سے نافذ العمل جنگ بندی کا احترام کرے گا، لیکن یہ کسی باغی حملے کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے بھی کہا ہے کہ وہ معاہدے کا احترام کریں گے، لیکن اگر ان پر حملہ ہوا تو اس کا جواب بھی دیں گے۔ جنگ بندی شروع ہونے سے قبل متعدد علاقوں سے لڑائی کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ اطلاعات کے مطابق ان میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے، اور جنوبی یمن میں القاعدہ کے شدت پسندوں نے صوبے اپیان میں اپنا قافلہ روکا اور گھات لگا کر وار کرتے ہوئے کم از کم 15 فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ مقامی اطلاعات کے مطابق القاعدہ کے مسلح ارکان نے اہوار کے قصبے میں فوجیوں کو روکا جو سویلین گاڑیوں میں سوار تھے۔ شدت پسندوں نے فوجیوں کو گاڑیوں سے باہر نکلنے کے لیے کہا اور پھر الصبح کی اس واردات میں انہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ مقامی عہدیداروں نے رائٹرز نیوز ایجنسی کو بتایا کہ مزید 17 فوجی زخمی ہوئے، جن کے لیے خیال کیا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، حالانکہ جس مقام پر یہ واقعہ پیش آیا اس کی نشاندہی نہیں ہو پائی۔ جمعرات کے روز ہیومن رائٹس واچ نے ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ یمن کی مارکیٹ پر سعودی قیادت والے اتحاد کی جانب سے کیے گئے فضائی حملے میں استعمال ہونے والے بم امریکی ساختہ تھے۔ 15 مارچ کے اس حملے میں کم از کم 100 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اردو کے ایک بزرگ افسانہ نگار جناب مقصود الہی شیخ کو افسانہ لکھتے ہوئے نصف صدی سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، مگر اب بھی وہ نئی راہوں کی تلم و تلاشی ہیں۔ چنانچہ اسی تلاش میں انہوں نے ایک نئی افسانوی صنف اختیار کی، بلکہ بقول ان کے ایجاد کی ہے۔ اس کا نام انہوں نے پاپ کہانی رکھا ہے۔ مزید تفصیلات انہیں کی زبانی۔
میں نے کہا نا کہ وہ ندی ہے، وہ رستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔
جی جی،
جب تک اسے پانی آتا رہے گا، یعنی جب تک ہمارا ذہن ہے۔ اب میں افسانے اب بھی لکھتا ہوں، افسانے بھی لکھتا ہوں، بلکہ میں نے ایک نئی صنف ایجاد کی ہے۔ یہ دیکھیے، ود ان وہ کہوں گا کامرس کے وہ ایجاد کی ہے۔ افسانچے لکھے جا رہے ہیں، پھر سے یہ رواج ہو گیا تھا، لیکن یہ جو ہے میں اسے پاپ کہانی کہتا ہوں۔ وہ قصہ ایسے ہوا، ایک صاحب ہیں، صافی ہیں بڑے اچھے۔ یہ ہے سن جب یہ نئی صدی شروع ہوئی تھی نا، 2000 شروع ہوا، تو وہ میرا انٹرویو لے رہے تھے نوائے وقت لاہور کے لیے، ینگ آدمی تھے، اور وہ کہنے لگے تھے یہ نئی صدی میں یہ دیکھیے پاپ میوزک ہو گیا ہے، اور اس کا میں نے کہا جی یہ آدمی کو میں تو یہ بھی سن لیتا ہوں، پاپ میوزک بھی سن لیتا ہوں، اور پرانا میوزک بھی بڑا اچھا ہے، کلاسک میوزک اس سے بھی اچھا ہے، لیکن زمانے میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں۔ تو کہنے لگے کیا کبھی پاپ افسانہ بھی لکھا جائے گا؟ میں نے کہا نئی صدی میں ضرور لکھا جانا چاہیے، کیوں نہیں لکھا جائے گا؟ لکھا، کہنے لگے کون لکھے گا، کون شروع کرے گا؟ میں نے کہا میں لکھوں گا۔ چنانچہ میں نے ایک پاپ کہانی کی جو انشا کلکتہ میں 2007 میں چھپی، اور پھر اس کے بعد میں چپ ہو گیا۔ اب ریسنٹلی پھر مجھے جوش آیا اور کیا میں آپ سے عرض کروں، تو میں نے پھر یہ پاپ کہانیاں شروع کی، اور اب ہمارے کوئی 5-6 لوگوں کا حلقہ ہو گیا جو پاپ کہانی کیا ہے اس پر مضامین بھی لکھے جا رہے ہیں، پاپ کہانیاں بھی۔ امریکہ کے جاوید اختر پاشا نے بھی 2-3 پاپ کہانیاں لکھ لی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ پاپ کہانی جو ہے وہ نہ تو افسانچہ ہے، نہ افسانہ ہے، نہ کہانی ہے، نہ داستان ہے، بس وہ ایسی چیز ہے جو جس طرح کے پاپ میوزک نہیں ہے۔ اس میں ہر طرح کے گانے ہیں، المیہ بھی ہیں، تربیہ بھی ہیں، وہ اچھل کود والے بھی ہیں، اور وہ سبھی کو پسند آتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ اس کا رواج ہو گیا، تو اس میں سہولت ہے کہ ہر موضوع پر بڑی آسانی سے آپ بات کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، ترسیل ہوتی ہے، پیغام کی ہوتی ہے، مدعا اور مقصد دوسرے تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو آج کل میں جی پاپ کہانیاں بھی لکھ رہا ہوں، افسانے بھی لکھ رہا ہوں، تو میں مطمئن ہوں کہ میں قدرت کو جو کام مجھ سے لینا تھا، میں نے سماجی سیاست سے تو میں الگ رہا، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر، تخلیقی طور پر اپنی طرف سے کوشش کر کے کچھ اچھا ہی کرنے کی میں لگا رہا ہوں۔
ابھی آپ نے جناب مقصود الہی شیخ کی وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک خصوصی گفتگو سنی۔
صوبہ بلوچستان میں نئی نسل کو بلوچی لوک موسیقی سے روشناس کرانے کے لیے کوئی باقاعدہ تربیت گاہ یا اکیڈمی تو نہیں ہے، لیکن ایک معروف بلوچی گلوکار تاج محمد تاجل اپنے طور پر نوجوانوں کو اس فن سے روشناس کرانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ تاج محمد تاجل نے اپنی فنی سفر کا آغاز 1966 میں ریڈیو پاکستان سے کیا اور بلوچی کلاسیکی موسیقی میں بہت سے نئے انداز متعارف کرائے۔ تاج محمد نے اپنے والد فیض بلوچ کے ہمراہ ایسی بلوچی دھنیں بنائی جو آج بھی بلوچ گھرانوں میں شادی بیاہ کے موقع پر سنی جاتی ہیں۔
ایسے کوئی اکیڈمی ہونا چاہیے جس میں تعلیم ہونے ہوئے براوی بلوچی، ہمارے جو کلچر کے زبانیں ہیں، پشتو، ہزارگی ہوئے، پارسیہ ہوئے، مگر بات وہیں آتا ہے، اکیڈمی ہوئے اس پہ ہم کام کریں، بلوچی کا کام کریں، اپنا براوی کا کام کریں اپنا اس میں ہم، تاکہ آگے ہمارے نسل جو ہیں وہ بھی کچھ سیکھ سکیں۔
بلوچستان کے محکمہ ثقافت کے عہدیدار عبداللہ جان کہتے ہیں کہ صوبے میں میوزک اکیڈمی بنانے کا ارادہ ہے، مگر اس سلسلے میں فنڈز کی کمی کا سامنا ہے۔
سچ کوئی افیشل کوئی سرکاری اکیڈمی تو نہیں ہے جو لوگوں کو سکھائے، اور ہمارا پلان تو ہے، ہم نے ایک دفعہ کوشش بھی کی تھی کہ کالج انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹ کا جو اس میں ویژول آرٹس اور پرفارمنگ آرٹس کے حوالے سے، ہم نے گوادر کا پروپوز کیا تھا، پی سی ون جو ہم نے بنا کے بھیجا تھا پی این ڈی کو، لیکن وہ اتفاق سے نہیں ہوا، اور کوشش تو خیر ہماری ہے کہ ہو جائے۔
غلام مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ کئی شعبوں میں ٹیکنالوجی میں بہت تیزی سے ترقی ہو رہی ہے، مگر دنیا بھر میں بعض عجائب گھر ایسے ہیں جن میں جمع کیے گئے حجرات یا آثار قدیمہ کا اندراج آن لائن نہیں کیا گیا، اور ڈارک ڈیٹا نامی یہ آثار قدیمہ محض درازوں میں بند ہیں، اور انہیں ڈارک ڈیٹا اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان تک رسائی انٹرنیٹ پر ممکن نہیں۔ مگر اب امریکہ میں اسے تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ سب لوگ چاہتے ہیں تمام معلومات انٹرنیٹ پر موجود ہوں، اور ویسے بھی سائنسدانوں کا خواب تو یہی رہتا ہے کہ کوئی نئی چیز دریافت کی جائے۔ ٹورے نائبوگ نے کریب یا کیکڑے کا فاسل بنانے کا ارادہ کیا ہے، وہ فاسلز یا حجرات بنانے کے ماہر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی خزانے کی تلاش سے کم نہیں کہ کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے، اور ان سائنسدانوں کے لیے خزانے کی تلاش کا عمل وہ ہے جب وہ کوئی نئی شے عجائب گھر کے ڈارک ڈیٹا سے ڈھونڈ نکالیں۔ سائنسدان اور محققین بہت سے عجائب خانوں میں ایسی بے شمار ہڈیاں اور حجرات تلاش کرتے ہیں جن کا اندراج موجود نہیں۔ ٹوری نائبوک کہتے ہیں،
it's a crap shoot. It's just you don't know. It's a matter of just looking through the drawers and spending the time.
یہ بالکل ایک اندھی تلاش کی مانند ہے۔ اس میں مختلف درازوں میں تلاش کا عمل اور نادر نمونے تلاش کرنے میں وقت صرف کرنا شامل ہے۔ اس عمل میں اٹھنے والے اخراجات امریکہ کی نیشنل سائنس فاؤنڈیشن برداشت کرتی ہے۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اب تک پوشیدہ نمونوں کا اندراج ڈیجیٹل طریقے سے کر دیا جائے، اور یوں لوگوں کے لیے کمپیوٹر کے ذریعے تمام معلومات حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ یہ کام لاس اینجلس کاؤنٹی کے نیچرل ہسٹری میوزیم میں کیا جا رہا ہے۔ اس میوزیم سے وابستہ آسٹن ہینڈی کہتے ہیں کہ ان فاسلز یا حجرات کے بارے میں جمع کی گئی معلومات سائنسدانوں کو مختلف اجسام کے بارے میں تفصیلات فراہم کریں گی، اور یہ بھی کہ ماحولیاتی تبدیلی کا ان پر کیا اثر ہوا، جس کا اندازہ ماضی میں زمین کے گرم یا سرد ہونے سے ان پر مرتب ہونے والے اثرات سے لگایا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں دنیا بھر میں یہ مطالبہ موجود ہے کہ کسی بھی ایسے عجائب گھر میں رکھے نمونوں کی تفصیل انٹرنیٹ پر موجود ہونی چاہیے۔
And that is bound to increase research opportunities, foster collaborations across geographic, political or even language boundaries.
اس سے تحقیق کے مواقع بڑھیں گے، جغرافیائی، سیاسی اور حتیٰ کہ زبان کی حدود ختم کر کے باہم تعاون میں اضافہ ہوگا، اور ڈیجیٹل ڈیٹا بنانے میں یہی جوش و جذبہ ہمارے کام آتا ہے۔ امریکہ، چین، آسٹریلیا اور یورپی ممالک نمونوں کی ڈیجیٹل تفصیل کا تبادلہ کر رہے ہیں تاکہ دنیا بھر کے محققین کو دنیا بھر میں موجود نمونوں تک رسائی حاصل ہو۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائیکروفون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی،
انسان کو ہوش لے گا۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ اتوار کے روز آنے والے زلزلے سے پاکستان میں 6 اموات کی تصدیق ہوئی ہے، ان میں سے 5 کا تعلق خیبر پختونخوا صوبے سے ہے۔ زلزلے کی تباہ کاریوں کی مزید تفصیلات اسلام آباد سے جلیل اختر کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان میں اتوار کو آنے والے شدید زلزلے سے ملک میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ زلزلے کا مرکز شمال مشرقی افغانستان میں واقع کوہندو کش کے پہاڑی سلسلے میں 236 کلومیٹر زیر زمین بتایا گیا تھا، اور اس کے جھٹکے افغانستان، بھارت سمیت کئی قریبی ممالک میں محسوس کیے گئے تھے۔ پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے NDMA نے پیر کو ایک بیان میں بتایا کہ زلزلے سے صوبہ خیبر پختونخوا میں 5 جبکہ گلگت بلتستان میں 1 شخص ہلاک ہوا، جبکہ زلزلے سے درجنوں مکانوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ پاکستان کے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق اتوار کو آنے والے اس زلزلے کی شدت رکٹر سکیل پر 7.1 تھی، جبکہ امریکی جیولوجیکل سروے نے زلزلے کی شدت 6.6 بتائی تھی۔ زلزلے کے باعث لوگ خوف ہراس کے باعث اپنے گھروں اور دکانوں سے باہر نکل آئے اور کافی دیر تک کھلے آسمان تلے رہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال اکتوبر میں بھی پاکستان اور افغانستان میں آنے والی 7.5 شدت کے زلزلے کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان میں لگ بھگ 400 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ ہزاروں گھر بھی تباہ ہو گئے۔ پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا کے صوبائی ادارے نے تمام اضلاع کی انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ زلزلے کے باعث ہونے والے نقصانات پر نظر رکھیں۔ ملک میں زلزلے کے جھٹکے ایسے وقت محسوس کیے گئے جب پاکستان میں خاص طور پر شمال مغربی علاقوں میں حالیہ بارشوں، سیلابی ریلوں اور مٹی کے تودے گرنے کے باعث درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بارشوں کے انہی سلسلوں کے سبب پاکستان اور چین کو ملانے والی شاہراہ کراکرم سمیت صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف دور دراز علاقوں میں کئی سڑکوں کو بھی شدید نقصان پہنچا، جنہیں بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں شہادت کے طور پر ایک ہینڈ گرینیڈ پیش کیا گیا جو بے احتیاطی کی وجہ سے موقع پر پھٹ گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس قسم کے شواہد کو سامنے لاتے ہوئے خاصی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ کراچی سے اس بارے میں شہزاد حسین کی رپورٹ۔
پیر کو کراچی کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت میں دستی بم کے دھماکے سے کم از کم 2 افراد زخمی ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمے کی سماعت کے دوران مشتبہ دہشت گرد سے برآمد ہونے والا دستی بم پیش کیا گیا جو کہ پھٹ گیا۔ مقامی ذرائع ابلاغ پہ ایک وکیل نے بتایا کہ دستی بم کیسے کام کرتا ہے، پولیس اہلکار نے سمجھانے کی کوشش کی اور اس دوران غلطی سے یہ دھماکہ ہو گیا۔ اس بات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ یہ دھماکہ کیوں ہوا اور عدالت میں پیش کرنے سے پہلے اس دستی بم کو ناکارہ کیوں نہیں بنایا گیا تھا۔ پاکستان کے سابق وزیر داخلہ اور صوبہ سندھ کے سابق گورنر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر نے اس سلسلے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے نارملی تو جو ہتھیار ہوتے ہیں جس کے اندر یہ کلاشنکوف ہیں، یہ ہیں، گولیاں ہیں، وہ تو نکال لی جاتی ہیں، لیکن گرنیڈ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کی پن نکلے تو پھر یہ اپنا جو پھٹ سکتا ہے، یا اور بھی قسم کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آتش کی باتیں ہوتے ہیں، تو وہ ضرور ان کو ثبوت کے طور پر پروڈیوس کرنا پڑتا ہے کورٹ میں۔ بس ٹھیک ہے، گرنیڈ ہے، دیکھ لیا گرنیڈ اس سے ہوا نکلا ہے، یہ اس طریقے کرنا تو بہت خطرناک بات ہے۔
ستمبر 2013 سے کراچی میں جاری آپریشن کے دوران بڑی تعداد میں مشتبہ افراد گرفتار کیے گئے ہیں اور ان سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد کیا جاتا رہا ہے۔ پولیس حکام اور وزارت داخلہ سندھ کی جانب سے پیر کو کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ایسے ہی ایک دستی بم کے پھٹنے کے واقعے کا نوٹس لیا گیا ہے تاکہ آئندہ ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بھارت نے 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے جو بھارت کے جنوبی ریاست کیرالہ میں اتوار کو الصبح ایک مندر میں آتش زدگی میں ملوث تھے، جس میں 100 افراد ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق ضلع کولام کے پاراور گاؤں میں واقع پوٹنگل مندر میں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک تہوار کے سلسلے میں یہاں ہزاروں لوگ جمع تھے اور آتش بازی کی جا رہی تھی۔ اسی دوران آتش بازی کے سامان میں آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے مندر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ بھڑک اٹھنے سے آتش بازی کے سامان میں کئی زوردار دھماکے بھی ہوئے، جس کی وجہ سے مندر کی چھت کا ایک حصہ اور عبادت گاہ کی انتظامیہ کا دفتر زمین بوس ہو گیا۔ آگ بجھانے والے عملے نے کئی گھنٹوں کی تک دو کے بعد آگ پر قابو پا لیا، جبکہ امدادی کارکن جائے وقوع سے زخمیوں اور لاشوں کو ہسپتال منتقل کرتے رہے۔ بھارت کے دورے پر آئے ہوئے امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے پیر کے روز کرناٹک میں بھارتی بحری اڈے کا دورہ کیا۔ امریکی وزیر دفاع کی دیگر مصروفیات کے بارے میں نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
امریکی اور بھارتی وزراء دفاع ایش کارٹر اور منوہر پریکر نے پیر کے روز کرناٹک کے کاروار میں واقع بھارتی بحری ٹھکانے کا دورہ کیا، جہاں فلیگ آفیسر ریئر ایڈمیرل آر جے نتکرنی نے بحری ٹھکانے کی تعمیر کے پہلے مرحلے سی برڈ پروجیکٹ کے بارے میں ان کو تفصیلات بتائیں۔ ایش کارٹر بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ انہوں نے اتوار کے روز گوا سے اپنے دورے کا آغاز کیا۔ منگل کے روز دونوں وزراء دفاع کے مابین نئی دہلی میں مذاکرات ہوں گے۔ اس کے بعد دونوں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ اس سے قبل ایش کارٹر نے بھارت کے میک ان انڈیا پروگرام کی ستائش کی، جس کے تحت اندرون ملک اسلحہ سازی کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ امریکہ 3 معاہدوں، کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن سیکورٹی میمورینڈم آف اگریمنٹ، لاجسٹک سپورٹ اگریمنٹ اور بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن اگریمنٹ پر دستخط کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالتا رہا ہے۔ سابقہ یو پی اے حکومت دستخط کرنے پر مزاحمت کرتی رہی۔ دونوں ملک دفاعی تعاون کو مضبوط کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے ہیں۔ دونوں کے باہمی تعلقات میں ایئر کرافٹ کیریئر سے متعلق مشترکہ ورکنگ گروپ کی بہت اہمیت ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ دونوں ایک دفاعی معاہدہ کرنے کے قریب ہیں۔ بھارت امریکی جنگی طیاروں کو اندرون ملک بنانے کا بھی خواہش مند ہے۔ امریکی وزیر دفاع بھارتی حکام کے ساتھ دفاعی تعاون اور اسلحہ کی تجارت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ذرائع کے مطابق دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون اور جنگی جہازوں کی مشترکہ تیاری سے متعلق معاہدے بھی زیر بحث آئیں گے۔ ایش کارٹر کے ساتھ ایک وفد بھی آیا ہوا ہے، جس میں امریکی طیارہ ساز کمپنیوں بوئنگ اور لاک ہیڈ مارٹن کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ان دونوں کمپنیوں میں سے اسی کے ساتھ طیاروں کی خرید کا معاہدہ کرے گی جو اپنی ٹیکنالوجی بھارت میں منتقل کرنے اور طیاروں کی پیداوار یہاں کرنے پر رضامند ہوگی۔ ایش کارٹر نے کہا ہے کہ وہ میک ان انڈیا پروگرام کو ذہن میں رکھ کر وزیراعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع منوہر پریکر کے ساتھ مذاکرات کے دوران دفاعی ہتھیاروں کی مشترکہ پیداوار اور ٹیکنالوجی کے تبادلے پر توجہ دیں گے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
افغانستان میں امریکی فورسز پچھلے ہفتے ہونے والے متعدد فضائی حملوں کی تحقیقات کر رہی ہیں، جس میں کچھ مقامیوں کے مطابق 1 درجن سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ امریکی وزارت دفاع کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل جیمز پی پرنڈل نے کہا کہ تحقیقات جاری ہیں۔ اور افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں خود کش بم حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ وزارت دفاع کے ترجمان دولت وزیری کا کہنا ہے کہ 26 افراد زخمی بھی ہوئے، جو تشویشناک حالت میں ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں فوجی رنگ روٹ تھے جو شہر کے مضافات میں بس پر سفر کر رہے تھے۔ یوکرین کے وزیراعظم یاتسین یوک نے اتوار کے روز کہا ہے کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں، جس سے کیف کے سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے تشکیل دی جانے والی نئی حکومت کے لیے راستہ ہموار ہوگا۔ وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل۔
نے موجنا دوپستیتے ادنوہو دستابیلیزاچی وکناوچی اولادے پیچ چاس وینے۔
یوکرین کے وزیراعظم آرسینی یاتسینیوک کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کے دوران اقتدار کے انتظامی شعبے کو غیر مستحکم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ بہتر مستقبل اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس استعفے کے بعد یوکرین کی نئی حکومت تشکیل نہیں دی جاتی. یاتسینیوک نے ایک ٹیلی ویژن خطاب میں کہا کہ انہیں امید ہے کہ ان کے استعفے سے یوکرین میں نئے انتخابی، آئینی اور عدالتی اصلاحات کے لیے راہ ہموار ہوگی، اور یوکرین نیٹو اور یورپی یونین کا رکن بننے کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہوں گی. یاتسینیوک اور ان کی کابینہ کو فروری میں عدم اعتماد کا ووٹ ملا، لیکن دو جماعتوں نے انہیں معزول کرانے کے لیے حکومتی اتحاد کو ناکامی سے دوچار کیا. انہیں یوکرین کی خراب ہوتی ہوئی معیشت اور اصلاحات میں سسروی پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. اگر یوکرین کے قانون ساز نئے وزیراعظم پر متفق ہونے میں ناکام رہتے ہیں تو جلد انتخابات کرائے جا سکتے ہیں، لیکن صدر پیٹرو پوروشینکو ملک کو غیر مزید مستحکم ہونے کے خوف سے نئے انتخابات کرانے سے گریزاں ہیں. کیف کی فورسز گزشتہ دو برسوں سے مشرقی یوکرین کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے روس نواز علیحدگی پسندوں سے لڑ رہی ہیں، جس دوران 9,000 سے زیادہ جنگجو اور شہری ہلاک ہو چکے ہیں. اسی دوران ماسکو نے یوکرین کی کرائمیا جزیرہ نما کے ساتھ الحاق کر لیا اور اب وہ ماسکو کے کنٹرول میں ہے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ میں نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے امیدواروں کے پرائمری انتخابات اب اپنے آخری مرحلوں پر ہیں. چونکہ دونوں جماعتوں کے امیدواروں کے بارے میں اب تک کوئی واضح فیصلہ نہیں ہو سکا ہے، اس لیے امیدواروں کی انتخابی مہم اب بھی زور و شور سے جاری ہے. اس مہم کے بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باومین کی رپورٹ. نیلوفر مغل کی زبانی.
ریپبلکن ٹیڈ کروز اور ڈیموکریٹ برنی سینڈرز نے گزشتہ ہفتے وسکانسن میں بڑی کامیابی حاصل کی، لیکن آئندہ ہفتے نیو یارک میں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی آبائی ریاست ہے، وہاں پر سخت مقابلہ ہوگا. یہ وہ ریاست ہے جس کی ہلری کلنٹن بطور سینیٹر ایک مرتبہ نمائندگی کر چکی ہیں. ڈیلیگیٹس کی تعداد کے سلسلے میں صفحہ اول کے امیدواروں پر سبقت لے جانے کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے، اور ان کے مد مقابل ایک تصوراتی جنگ لڑ رہے ہیں. سینڈرز نامزدگی کے حصول کے لیے کوشاں رہنے پر مصر ہیں.
If we can win here, it absolutely opens the door.
اگر ہم یہاں جیت جاتے ہیں تو اس سے یقیناً وائٹ ہاؤس کی جیت تک کا راستہ کھل جائے گا. جب ووٹروں کا ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا تو ہم جیت جائیں گے. اسی دوران کروز ایک زیادہ پیچیدہ دلیل دے رہے ہیں کہ اگرچہ وہ ڈیلیگیٹس کی تعداد میں ٹرمپ سے پیچھے ہیں، تاہم جولائی میں ریپبلکن قومی کنونشن میں وہ نامزدگی حاصل کر لیں گے. وسکانسن میں خراب نتائج کے بعد ٹرمپ نے اپنے انتخابی مہم والے عملے پر برہمی کا اظہار کیا، لیکن ان کا جذباتی پن تبدیل نہیں ہوا. وہ کہہ رہے ہیں ٹیڈ کروز آج یہاں آیا لیکن وہ 100 سے زیادہ لوگوں تک کی توجہ بھی نہ حاصل کر سکا، صرف 100 لوگ. اسی دوران کلنٹن کا کہنا ہے کہ وہ ڈیموکریٹ مقابلے کو ختم کرنے کے لیے بیتاب ہیں تاکہ وہ عام انتخاب پر توجہ مرکوز کر سکیں.
We are on the path to the nomination, but I need to win big here in New York because
ہم نامزدگی کے مرحلے کے قریب ہیں، لیکن مجھے نیو یارک میں بڑی کامیابی حاصل کرنی ہے تاکہ میں جلد نامزدگی حاصل کر سکوں، تاکہ جلد از جلد میں پارٹی کو متحد کروں. رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق کلنٹن اور ٹرمپ کو نیو یارک میں واضح برتری حاصل ہے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور پیر کے روز جاری ہونے والے جائزے میں کہا گیا ہے کہ زیادہ تر امریکیوں کی رائے ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے امیدوار کے مقابلے میں ڈیموکریٹ برنی سینڈرز کو سن 2016 کے صدارتی انتخاب کے لیے ووٹ دیں گے یا اس پر غور کریں گے. ایسوسیٹڈ پریس جی ایف کے کی جانب سے 31 مارچ سے 4 اپریل کے درمیان 1076 افراد سے کیے جانے والے سروے کے مطابق 21% نے کہا کہ وہ یقینی طور پر سینڈرز کو ووٹ دیں گے، جبکہ 41% نے کہا کہ وہ اس پر غور کریں گے. ہلری کلنٹن، جو ڈیموکریٹک دوڑ میں سینڈرز سے آگے ہیں، سروے میں دوسرے درجے پر ہیں. ریپبلکن امیدواروں میں ٹیڈ کروز اور جان کیسچ جائزے میں 43% کے ساتھ آگے ہیں، جبکہ دوڑ میں سب سے آگے ڈونلڈ ٹرمپ کو 35% نے پسند کیا ہے. صومالیہ کی حکومت نے ایک سابق صحافی کو موت کی سزا دی ہے جس نے سن 2007 اور سن 2011 کے درمیان کم از کم 5 صحافیوں کو قتل کرنے میں الشباب عسکریت پسندوں کی مدد کی تھی۔ عینی شاہدوں اور عہدیداروں نے بتایا کہ حسن حنفی حاجی کو مگدیشو کی پولیس اکیڈمی میں پیر کے روز فائرنگ اسکواڈ نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حاجی کو پچھلے سال صومالی حکومت کی درخواست پر کینیا سے ملک بدر کیا گیا تھا۔ ایران اور روس کے درمیان نے ایک سمجھوتے کے تحت جس نے پچھلے سال کے جوہری معاہدے سے پہلے ممنوع قرار دیا جانا چاہیے تھا، روس نے ایران کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے جدید میزائل فراہم کرنا شروع کر دیے ہیں۔ خبر رساں ادارے مہر نے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان حسین جابر انصاری کے حوالے سے بتایا کہ معاہدے کے تحت میزائلوں کی فراہمی میں کئی بار کی تبدیلیوں کے بعد اب یہ فراہمی شروع ہو گئی ہے اور یہ عمل جاری رہے گا۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ روس نے ایران کو S-300 میزائل فروخت کرنے کی کوشش کی ہے۔ روس نے سن 2007 میں پہلے یہ کوشش کی تھی لیکن امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ پر اسے منسوخ کر دیا تھا۔ بین الاقوامی قانون کسی استثناء کے بغیر ہر طرح کے حالات میں اظہار آسانی سے منع کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے ہر خطے میں بڑے پیمانے پر اظہار آسانی بدستور موجود ہے۔ وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
ماہرین کے اس اجلاس کا مقصد اظہار آسانی کا نشانہ بننے والوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے والنٹری فنڈ فار وکٹمز آف ٹارچر کے قیام کی 35ویں سالگرہ منانا تھا۔ یہ ادارہ ہر سال اظہار آسانی کے تقریباً 50,000 متاثرین اور ان کے خاندانوں کے ارکان کی براہ راست معاونت کرتا ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ علاج کے لیے آنے والے متاثرین میں بچے اور بلوغت کی عمر کو پہنچنے والے افراد شامل ہیں، جن کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس فنڈ کے تعاون سے امدادی اداروں نے اس سال اظہار آسانی کا ہدف بننے والے 5,279 بچوں اور 9 عمر افراد کو مدد فراہم کی ہے۔ یہ تعداد ان لوگوں کے مقابلے میں 1/4 زیادہ ہے جنہیں پچھلے سال معاونت فراہم کی گئی تھی۔ ادارے کا کہنا ہے کہ علاج کے لیے آنے والے متاثرین میں بچے اور بلوغت کی عمر کو پہنچنے والے افراد شامل ہیں، جن کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس فنڈ کے تعاون سے امدادی اداروں نے اس سال اظہار آسانی کا ہدف بننے والے 5,279 بچوں اور 9 عمر افراد کو مدد فراہم کی ہے۔ یہ تعداد ان لوگوں کے مقابلے میں 1/4 زیادہ ہے جنہیں پچھلے سال معاونت فراہم کی گئی تھی۔ انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر زید راد الحسین کو اتنی بڑی تعداد اور اس ناقابل بیان درد اور تکلیف پر دھچکا لگا جو چھوٹے بچوں تک کو سہنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ان کے الفاظ،
The torture of children is an unbearable reality, particularly in countries in conflicts such as Syria. Indeed,
بچوں کو اذیت کا نشانہ بنایا جانا ایک ناقابل برداشت حقیقت ہے، خاص طور پر تنازعوں میں گھرے ہوئے ملکوں میں، مثال کے طور پر شام۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری آبادیوں کو ڈرانے، دھمکانے یا والدین کو مزید تکلیف دینے کے لیے اکثر و بیشتر بچوں کو ان کے بچے ہونے کے ناطے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ الفاظ تھے انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر زید راد الحسین کے۔ ثنا حمزہ لبنان میں تشدد اور اظہار آسانی کے متاثرین کی بحالی کے لیے کام کرنے والی تنظیم ری اسٹارٹ کی بانی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ شام اور مشرق وسطی کے جنگ زدہ علاقوں سے آنے والے پناہ گزین بچوں کے لیے کام کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اذیت رسانی کے نتیجے میں ان بچوں نے جس زیادتی اور تکلیف کو برداشت کیا، اس کے اثرات کے بارے میں وہ گہری معلومات رکھتی ہیں۔ ایک مترجم کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
Is it acceptable to allow a child see his mother be raped or his father be beaten up? Is it acceptable to allow a child hear the screams of pain of his brothers and sisters in the neighboring cell?
Is it acceptable that the whole world looks on? اس کے والد کو مارنے پیٹنے کی اجازت دینا قابل قبول ہے؟ کیا اس بات کی اجازت دینا قابل قبول ہے کہ ایک بچہ اپنے ساتھ واقع کوٹھڑی سے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی درد اور تکلیف سے چیخنے اور کراہنے کی آوازیں سنے؟ کیا یہ قابل قبول ہے کہ پوری دنیا یہ سب کچھ دیکھتی رہے اور کوئی قدم نہ اٹھائے، اگرچہ وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان بچوں پر کیا بیت رہی ہے؟ یہ الفاظ تھے ثنا حمزہ کے، جو ایک مترجم کے ذریعے گفتگو کر رہی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بڑے پیمانے پر جسمانی اور دماغی تکلیفوں میں مبتلا انسانی دہشت کا نشانہ بننے والے یہ 9 عمر افراد بحالی اور علاج کے سیشنز میں آتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کا کام یہ ہے کہ اپنے دکھ کا اظہار کرنے میں ان کی مدد کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ تھراپی کی ایک ماہر کے طور پر وہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ اذیت کا نشانہ بننے والے یہ نو عمر افراد اپنے لبوں پر لگی خاموشی کی مہریں توڑ دیں. لیکن ایک مترجم کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہیں,
We hear descriptions of untold brutality, psychological violence of unfathomable cruelty. Let it be known, ladies and gentlemen,
ہم ناقابل بیان بربریت اور انتہائی صفاکانہ نفسیاتی تشدد کی کہانیاں سنتے ہیں. میں خواتین و حضرات کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اپنے انٹرویوز کے بعد وہاں سے اس حالت میں نہیں جاتی کہ مجھ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا ہو, اور یہ کہ میری روح پر لگنے والے گھاؤ اور زخموں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. یہ الفاظ تھے ری اسٹارٹ کی بانی ثنا حمزہ کے, جو ایک مترجم کے ذریعے گفتگو کر رہی تھیں. مشرق وسطی میں جس قسم کا تشدد دیکھا گیا ہے وہ دنیا بھر میں دہرایا جا رہا ہے. پال اور انہیں امریکہ میں قائم سینٹر فار وکٹمز آف ٹارچر میں دماغی صحت کے ایک مشاورت کار کے طور پر کام کرتے ہیں. یہ مرکز مشرق وسطی کے ایزا رسانی کے متاثرین کی معاونت کرتا ہے اور افریقی ملکوں سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی مدد کرتا ہے. ان ملکوں میں کینیا, عوامی جمہوریہ کانگو, روانڈا, برونڈی, صومالیہ, شمال مشرقی ایتھیوپیا, یوگنڈا اور جنوبی سوڈان شامل ہیں. اور انہیں کہتے ہیں کہ ایزا رسانی ایک پیچیدہ اور تہ در تہ چیز ہے.
If you look across these places where we work, the issues range from, say, Iraqi and Syrian children who are
اگر آپ ان جگہوں کے آس پاس دیکھیں جہاں ہم کام کرتے ہیں تو ان مسائل کا سلسلہ شامی بچوں سے لے کر جو بنیادی اور ثانوی ایزا رسانی سے بچ کر اردن پہنچے ہیں, نیروبی میں گریٹ لیکس کے علاقے کے نو عمر افراد تک پھیلا ہوا ہے جو خود بھی ٹارچر کا نشانہ بن چکے ہیں, لیکن انہیں اپنے والدین کے لیے والدین کا کردار نبھانا پڑا ہے جو بعض اوقات ایزا رسانی سے بہت بری طرح متاثر ہوئے اور اب وہ فعال نہیں رہے ہیں. یہ الفاظ تھے مسٹر اورینے کے. اقوام متحدہ کے ادارے یو این والنٹری فنڈ فار وکٹمز آف ٹارچر اور ڈاکٹروں, نفسیاتی ماہرین, سماجی کارکنوں اور قانون دانوں کے عالمی نیٹ ورکس ایزا رسانی کا نشانہ بننے والے بچوں اور بالغوں کی بحالی کے لیے انتھک طریقے سے کام کرتے ہیں اور انہیں اس سلسلے میں کچھ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں. وہ اذیت رسانی سے متاثرہ بہت سے لوگوں کی صحت یابی اور انہیں اپنی زندگیاں اور حقوق واپس دلانے میں مدد دے رہے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ ریاستوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایزا رسانی سے متاثرہ بچوں کی صحت یابی اور انہیں پہنچنے والے دکھوں اور مصائب کی تلافی میں مدد فراہم کریں. وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ متاثرین کی بحالی اہمیت رکھتی ہے, لیکن اسی طرح انصاف کی بھی اہمیت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹارچر اور اذیتیں دینے والوں پر لازماً مقدمے چلائے جانے چاہیے اور انہیں اپنے جرائم پر جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
مارچ کے مہینے میں توانائی امور کے امریکی وزیر ارنسٹ مونس چین کے جوہری توانائی کے ادارے یعنی سی اے ای اے کے جوہری سلامتی سے متعلق نئے مرکز نیوکلیئر سیکیورٹی سینٹر فار ایکسیلنس کے قیام کے موقع پر ہونے والی تقریب میں محکمہ توانائی کے نیشنل نیوکلیئر سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن, جو ناسا کے نام سے معروف ہے, اور محکمہ دفاع کے سینئر عہدیداروں اور بین الاقوامی سطح کی بہت سی اہم شخصیات کے ہمراہ شریک ہوئے. سینٹر کی افتتاحی تقریب 18 مارچ کو بیجنگ میں منعقد ہوئی. جوہری سیکیورٹی کا نیا مرکز سی او ای اندرون ملک چین کی جوہری سلامتی کی تربیت کے تقاضے پورے کرے گا. دو طرفہ اور علاقائی تبادلوں کے بہترین طریقوں کے ذریعے فورم مہیا کرے گا اور جوہری سلامتی سے منسلک جدید ٹیکنالوجیز کی نمائش کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا. سی او ای کا افتتاح, جو جوہری سیکیورٹی کے 2016 کے سربراہی اجلاس سے قبل ہوا, دونوں ملکوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. توانائی امور کے امریکی وزیر ارنسٹ مورس نے کہا کہ سینٹر فار ایکسیلنس چینیوں کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی جوہری سیکیورٹی کی تربیت اور ٹیکنیکل تبادلوں سے متعلق عالمی معیار کا بہترین مرکز ہے. اس کے قیام کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں میں توانائی کے امریکی محکمے کی چین کے ساتھ شراکت داری مثالی رہی ہے, اور ہم جوہری سیکیورٹی کے بہترین طریقوں کے ساتھ اپنی مسلسل وابستگی کی توقع رکھتے ہیں. امریکہ عالمی سطح پر جوہری مواد کی سیکیورٹی میں اضافے کے لیے شراکت دار ملکوں اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ دو طرفہ طور پر کام کرتا ہے. جوہری مواد کا تحفظ صدر اوباما کے جوہری سیکیورٹی ایجنڈے کا اہم ستون ہے. جوہری عدم پھیلاؤ کے دفاع یا ڈی این این سے متعلق این این ایس اے کا دفتر بین الاقوامی شراکت داروں کو جوہری مواد کی حفاظت کی اپنی صلاحیت بہتر بنانے کے لیے ان کے ساتھ کام کر کے اس حکمت عملی کی تائید کرتا ہے۔ یہ مقصد ضابطوں اور نگرانی، جوہری سیکیورٹی میں اضافے کے رواج، بہترین طریقوں کی تربیت، تربیتی مراکز اور تکنیکی تبادلوں اور جوہری تنصیب کی سیکیورٹی اور احتسابی نظاموں کے جدید طریقوں کے انتخاب کے شعبوں میں مدد کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ دونوں ملکوں کے جوہری سلامتی کے اداروں کے درمیان ایک طویل المیاد تعاون رہا ہے جس نے جوہری سلامتی کے بہترین طریقوں پر 50 سے زیادہ تربیتی اور تکنیکی تبادلوں میں مدد کی۔ یہ تربیتی تبادلے سی او ای کے لیے متنوع چینی نصاب تیار کرنے سے متعلق مسلسل تعاون کی بنیاد پر تشکیل دیتے ہیں۔ ڈی این این چین کے ساتھ ساتھ جاپان، جمہوریہ کوریا اور قازقستان میں موجود اور مجوزہ سی او ایز کے ساتھ فعال انداز سے وابستہ ہے۔ ڈی این این جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے یا آئی اے ای اے ایشیا، افریقہ اور بر اعظم امریکہ بھر میں 21 شراکت دار ملکوں کے ساتھ قریبی طور پر کام کرتا ہے۔ امریکہ کو یہ یقینی بنانے کے لیے کہ تجارتی جوہری بجلی گھر اور تابکاری کے ذرائع محفوظ اور بحفاظت ہیں، چین اور دوسرے ملکوں کے ساتھ کام کرنے پر فخر ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر اور کہیں سستی ہوتی ہے۔ آج دنیا کا ہر امیر ممالک یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ عوام میں صحت کے معاملات سے متعلق آگہی پیدا کرے تاکہ لوگ اول تو کم بیمار ہوں اور اگر وہ بیمار ہو بھی جائیں تو جلد اپنے معالج کے پاس جائیں تاکہ ان کے مرض کی ابتدائی مرحلے میں ہی تشخیص ہو سکے اور وہ علاج کرا کر مرض کی پیچیدگیوں، معذوری اور قبل از وقت موت سے بچ سکیں۔ کراچی کے لیاقت نیشنل اسپتال میں دل کے امراض کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر فیصل احمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان میں گزشتہ کچھ برسوں میں عوام میں صحت سے متعلق آگہی میں اضافہ ہوا ہے اور اس وجہ سے لوگوں میں دل کے امراض سمیت دیگر بیماریوں میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ ان کے بقول اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو صحت عامہ میں مزید بہتری آئے گی۔ ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ اگر لوگ احتیاط کریں تو یہ ان کی صحت کے لیے بھی بہتر رہتا ہے اور ان کی جیب کے لیے بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ کھانے پینے میں احتیاط کریں، صفائی کا خیال رکھیں، باقاعدگی سے ورزش کریں، تمباکو اور نشے سے اجتناب کریں، ذہنی اور جسمانی دباؤ کو کم رکھیں اور ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض اگر اپنے خون میں گلوکوز اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھیں تو ان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بیماریوں سے بچنے کے کامیاب طریقوں میں سے ایک قابل ذکر طریقہ مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکوں اور قطروں کا استعمال بھی ہے۔ اس کے علاوہ بڑے ہوں یا بچے، انہیں صحت مند ہونے کے باوجود اپنے معالج کے پاس معمول کے معائنے کے لیے ضرور جانا چاہیے تاکہ ڈاکٹر مریض کو بر وقت مشورہ دے سکیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ احتیاط کے ذریعے انسان نہ صرف مختلف بیماریوں بلکہ حادثات سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ لوگ صحت مند رہیں گے تو دفاتر اور تعلیمی اداروں میں حاضری اور ان کی کارکردگی بھی بہتر ہوگی، وقت اور پیسوں کی بھی بچت ہوگی اور یوں نہ صرف اپنا اور اپنوں کا بلکہ ملک و قوم کا بھی فائدہ ہوگا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر, پروڈیوسر گلرخ, اور انجینئر تھے واسکو والوویچ. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل, جسے پیش کر رہی ہیں بہجت جیلانی, پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.